ضرورت الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وقال تعالى وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
ایسے بیٹھے نا اس طرف آ جائے تو میں آپ کو دیکھ بھی سکوں.
اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے کہ نفس بے شک نفس امارہ بالسوء ہے. میرے مرشد میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ امارہ نفس جو ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے اس کی صفت امارہ لے کر آئے، یعنی کثیر الامر. امارہ بالسوء ای کثیر الامر بالسوء، یعنی برائی کا بہت حکم دینے والا ہے. الا پھر استثناء فرما دیا، الا ما رحم ربی، لیکن جس وقت اللہ تعالی کی رحمت ہو. حضرت والا دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یا جو ماں ہے، یا ماں ظرفیہ زمانیہ مصدریہ ہے، یہاں ماں ظرفیہ زمانیہ اور مصدریہ ہے، تو اب کیا ترجمہ بنے گا؟ ای الا ما رحم ربی ای فی وقتی رحمتی ربی. فی سے ظرفیہ ہو گیا، وقت سے زمانیہ ہو گیا، اور رحمہ کا مصدر رحمت آ گئی. ای فی وقتی رحمت ربی، جس وقت اللہ تعالی کی رحمت ہو اس وقت انسان اپنے نفس کے شر سے محفوظ رہتا ہے. اب نفس کیا ہے اس کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے. علم صحیح بہت بڑی نعمت ہے. علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کی تعریف کرتے ہوئے اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر کہ النفس کلها ظلمتن، نفس سراپا اندھیرا ہے، نفس سراپا اندھیرا ہے اور تاریکی ہے. سراجها التوفیق، اس کی روشنی کیا ہے؟ توفیق خداوند تعالی. یعنی نفس جو ہے وہ ہمیشہ برائی کی طرف جائے گا، لیکن جب اللہ تعالی کی طرف سے توفیق عنایت و مہربانی ہوگی تب وہ اس کے شر سے بچے گا. اور توفیق کے کیا معنی؟ شیخ القرآن شیخ التفسیر والادب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمت اللہ علیہ، ہمارے اکابر بزرگوں میں سے، انہوں نے توفیق کی تین تعریف کی ہے تاکہ پتہ چلے. کیونکہ ہم توفیق ذرا کوئی بات کریں کہ جی صاحب یہ کام کرو، یا دعا فرما دیجیے اللہ توفیق دے، فلاں کام کرو جی توفیق دے، تو توفیق کے صحیح معنی پتا چلے. کہ بعض لوگ سمجھتے کہ توفیق ایسی ہے کہ جیسے کوئی فرشتہ ہوگا وہ گھر سے اٹھا کے مدرسے میں لے آئے گا یا گھر سے اٹھا کے مسجد میں لے جائے گا. تو توفیق کی تین تعریف حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے. نمبر ایک کہ نیکی کے اسباب چہرے کے سامنے آ جائے. توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، یعنی توجیہ یہ وجہن سے ہے، یعنی نیکی کے اسباب چہرے کے سامنے آ جانا. یا انسان ہوتا ہے کبھی غفلت میں کہ اس کو اس چیز وہ چیز اس کے لاشعور میں ہوتی ہے. کوئی آدمی کسی آدمی کو وہ کام کرتے دیکھتا ہے تو خود بھی اس کو اس وہ چیز لا شعور سے شعور میں آ جاتی ہے، یا کبھی اس کے ذہن میں وہ چیز واضح نہیں ہوتی تو کسی اللہ والے یا شیخ یا کسی عالم کسی دیندار کا بیان سنا یا دین کے خادموں کا بیان سنا تو وہ چیز جو اس کے سامنے واضح نہیں تھی، چھپی ہوئی تھی، وہ واضح ہو جاتی ہے. یہ ہے نمبر ایک توفیق کی تعریف، یہ بھی توفیق ہے. جیسے بعض لوگ ہیں، اب وہ بےچارے داڑھی تو رکھتے ہیں، بےچارے داڑھی تو رکھتے ہیں لیکن وہ جو تھوڑی داڑھی کو پورا سمجھتے ہیں تو یہ داڑھی پوری نہیں کہلائے گی. اب وہ بیان میں سن لیا کہ جناب ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا واجب ہے، بس یہی توفیق ہو گئی، اور کیا چاہیے؟ جو بات سامنے آ گئی نا. جیسے بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ برقع ویسے پہن لو اور چہرے کو کوئی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ چہرے کا چھپانا واجب ہے، فطرے کی جڑ تو وہی ہے، چہرے کا چھپانا یہ واجب ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے توفیق کہ کوئی بات سامنے آ جانا. سبحان اللہ، انسان بعض میں کتاب کھولتا ہے، کیسا ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارے ساتھ کیسے عجیب واقعات ہوتے ہیں کہ ہمارے ہم کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے کہ ہمیں یہ پوچھنی ہے، جیسے ہی کتاب کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وہ فضل اور مہربانی ہوتی ہے کہ وہی بات سامنے آ جاتی ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی توفیق ہے. یا بیان میں کسی دینی خادم کا بیان سنا تو بیان میں وہ بات سامنے آ گئی، تو یہ بھی توفیق ہے. تو پہلی تعریف کیا ہے؟ توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، خیر کی طرف راستہ مل گیا، نمبر ایک. نمبر دو، دوسری تعریف، تسدید طریق الشر، برائی کا راستہ بند ہو جائے. وتسہیل طریق الخیر، اور خیر کا راستہ اور نیکی کا راستہ وہ آسان ہو جائے. جیسے انسان ہے، کبھی کبھی سستی ہوتی ہے نماز میں، کبھی سستی ہوئی، ایک نیک آدمی آ گیا، کوئی شیخ آ گیا، کوئی اللہ والا آیا. اب ویسے تو زندگی میں فجر کی نماز پڑھی نہیں، اس نے اس کو بھی پڑھوا دی، تو کیا ہو گیا؟ آسان ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ایسے اللہ تعالی کی طرف سے راستے کھلتے ہیں، یہ بھی توفیق ہے. زبردستی لگا دی بوتل آج منہ سے ساقی نے، میں کہتا ہی رہا ہاں ہاں نہیں ساقی نہیں ساقی. یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایسے راستے پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی توفیق ہے کہ برائی کا راستہ بند اور نیکی کا راستہ آسان. کیا مطلب؟ اب کوئی حسین عورت سامنے آئی، دل چاہ کے میں اس کو دیکھوں، اب شیخ ساتھ میں، اب دیکھتا ہوں تو شیخ مجھ کو دیکھتا ہے، اب اس نے نظر نیچی کر لی تو کیا ہوا؟ وہ شیخ کی موجودگی نے اس کے برائی کے راستے کو بند کر دیا، اور اس کے لیے نظر کا جھکانا اللہ تعالی کی رحمت کے راستے کو کھولنا آسان کر دیا. یہ توفیق کی دوسری تعریف ہوگی، ہوگی نا جناب، دو تعریف. اور تیسری تعریف، سبحان اللہ، خلق القدرتی علی الطاعتی، اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری میں وہ خاص قوت اور ہمت کا پیدا ہو جانا کہ جس سے وہ اپنے دل کو توڑ دے لیکن اللہ کے قانون کو نہ توڑے. یہ توفیق کی تیسری تعریف ہے، خلق القدرتی علی الطاعتی، ہمت پیدا ہو گئی کہ بس نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں، ہرگز نہ دیکھیں گے، میرے پیارے شیخ اور مرشد کا شعر ہے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں، ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. ایسی ہمت پیدا، اکیلا ہے کچھ نہیں، بس ایک دم دل میں ہمت اور قوت آ گئی. جیسے انسان ہے، تنہائی کے اندر کبھی تقاضے ہوتے ہیں، اب وہ ایسا عالم ہوتا ہے کہ وہ تقاضوں سے بھی مغلوب ہونے والا ہوتا ہے کہ اچانک اس کے اندر ایک ہمت ہوتی ہے اور وہ جوان ہو جاتا ہے، کہتا ہے نہیں ہرگز یہ کام نہیں کرنا، آخر ہم نے مدرسے میں کیا پڑھا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے کیا سیکھا ہے. مجھے ایک دم ہمت پیدا ہوتی ہے، یہ در حقیقت اللہ تعالی کی طرف سے عنایت و مہربانی ہے، اور اسی کا نام توفیق ہے. جیسے بعض مرتبہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ انسان گناہوں کے اندر ڈوبنے کو تیار بیٹھا ہوتا ہے کہ اور وہ خود بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ گناہ کروں، اچانک کسی نیک دوست کا فون آ گیا، استاد کا فون آ گیا، اب اس کا دل چاہ رہا ہے میں ڈوب جاؤں. اب اس نے کہا، یا تو اس نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، یا اس نے کہا تم میرے پاس آ جاؤ، یا فون کر کے کوئی مسئلہ پوچھ لیا، اب عالم ہے نیک ہے. اب اس کو وہ ہوا تو اس کو سوچا یار اب میں اس کو وہ اچھا فون آنے والا کر رہا ہے حضرت صاحب مجھے دعا میں یاد رکھنا. اب اس کا یہ دل چاہ رہا ہے میں تو گناہوں کی غلاظت میں ڈوب جاؤں گر جاؤں. ادھر سے وہ آواز آ رہی ہے حضرت صاحب آپ کتنے نیک ہیں آپ کتنی اللہ والی ہیں آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اب اس کا دل تو چاہ رہا ہے میں گناہوں میں ڈوبوں لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مدد ہوتی ہے توفیق ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے یار شرم کرو تمہاری اپنی حرکتیں دیکھو اور اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو کہ تمہارے عیوب پر ستاری کا پردہ ڈال دیا اور لوگ تمہیں نیک سمجھ رہے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے. اور میں واللہ قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں انسان گناہوں میں جب ڈوبنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچانے کی تدابیر توفیقات کو بھیجتے ہیں حجت کو تمام فرماتے ہیں اس طریقے سے کہ کسی کا فون آ گیا کوئی بات آ گئی کوئی کتاب سامنے آ گئی. اللہ تعالیٰ واللہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حجت کو تمام فرماتے ہیں یہ لیکن یہ نالائق اپنی گناہوں کی حرام لذت کو حاصل کرنے کی خاطر سے اس میں کودتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی مدد فرماتے ہیں اس وقت بھی مدد ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی ٹیلی فون آ گیا کوئی پا آ گیا کچھ ہوا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا معاملہ ضرور ہوتا ہے اس کے ساتھ. لیکن یہ ظالم اپنے نفس کے حرام لذت کی خاطر سے کہ بس مجھے پاگل بننا ہے اور یہ بدماشی کا کام کمینے پن بے شرمی کا کام کرنا ہے اس کی وجہ سے وہ کرتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کی ایسے نہیں حجت تمام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. لہٰذا یہ بات تو ہمیں اس وقت پتہ چلے گی. ہم تو اپنی غفلتوں سے بھول جاتے نا. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوا قیامت کے دن پیش ہو رہا ہے اب اس کو تو پکا ہے کہ میں جہنم جاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تیری زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف کیا کہ اللہ میرا کون سا عمل ہے. کہا تو سو رہا تھا تیری آنکھ کھلی تو نے زبان سے کہا اللہ تیرا یہ جو زبان سے اللہ نکلا تو اس کو بھول گیا اور غفلت میں تھا تو اس کو بھول گیا کروٹ بدل کے پھر سو گیا بس میں نے تیرا وہ اللہ کہنا قبول فرما لیا. تو ہم تو غفلت کا یہ عالم ہوتا ہے نا کہ ہم نیک کام کر کے بھی بھول جاتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے کیا پڑھایا ہے کیا سب ہے سب بھول جاتے ہیں. اب رشتے داری ہے اب رشتے داروں میں گئے وہاں سب بھول گئے کہ جی شرعی پردہ بھی کرنا ہے بھابھی صاحبہ کی خیریت بھی پوچھ رہے اور بھابھی بھی بھائی جان کی خیریت پوچھ رہی ہے عید مبارکباد پیش کی جا رہی ہے. یہ کیا ہے وہ اس وقت سب پڑھنا پڑھانا بالکل سب کہ ہم بھی کیا ہے ہماری شکل کیسی ہے ہم کیا سیکھ رہے ہیں کن سے ہمارا تعلق ہے کن کی غلامی کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو شرف عطا فرمایا. یہ وہ نفس ہے جو اس وقت سب بھلا کر کہتے ہیں نہیں بس یہ تم حرام لذت کو حاصل کر لو. تو یہ توفیق ہے یہ توفیقات کی روشنی دکھاتے ہیں. لہذا وہ روشنی نظر آئی اب ہمارا کام ہے وہاں چل پڑے. اسی لیے تو میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ والوں کا دامن پکڑ لو اللہ والوں کا ساتھ رکھ لو کسی اللہ والے سے تعلق کر لو کیونکہ توفیق کی روشنی تمہیں نظر تو آ جائے گی لیکن تم وہاں جاؤ گے کیسے. تم اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لو تمہیں وہاں تک پہنچا بھی دے گا. پھر حضرت نے شعر پڑھا مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے. مجھے سہل یعنی آسان مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ ہاتھ سے آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. سبحان اللہ یعنی کسی اللہ علیہ سے تعلق کی برکت عجیب ہوتی ہے کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جو اللہ کے لیے اللہ والوں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں. واقعہ عجیب ہے حالات ہیں. ہمارے ایک پیر بھائی ہیں ہے تو عجیب واقعہ سناتے میں بھی عجیب ہوتا ہے لیکن حقیقت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ہمارے ایک پیر بھائی ہیں عالم بھی ہیں وہ کہنے لگے کہ ایک دن مجھے یہی نفس مجھ پر غالب ہوا کہا کہ میں کوئی گناہ کا کام کروں. پڑوس سے ایک بچی آئی کہتے میں نے دروازہ بند کر دیا اور میری نیت خراب تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور میرے شیخ اور مرشد تشریف لائے اور آ کر ایک تھپڑ لگایا مجھے اور کہا میں ایسا کہ میرے چکر آ گئے مجھے. اور اس کے بعد جب ہوش آیا تو بچی سے کہا تو چلی جا اور کہتے ہیں کہ میں حیران، یہ کیا ہوا؟ دروازہ بند کیا، گھر میں کوئی تھا نہیں، دروازہ بند کیا، سیدھا خانقاہ ہے میرے شیخ کے پاس. کہا دیکھا وہاں حضرت آرام سے بیٹھے ہیں. کہا میں ڈرتے ڈرتے جا رہا ہوں کہ معاملہ ہوا کیا آج کہ شیخ تشریف لائے. یہ کیا ہے میرے دوستو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے جو بعض مرتبہ شیخ کی صورت میں اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتے ہیں. یہ مدد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، ورنہ ہمارے نفس کا تو ایسا عالم ہے کہ واقعی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو خالق نفس ہمارا ہے نا، وہ فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا جو نفس ہے یہ برائی کی طرف جاتا ہے. یعنی نیک راستے کے اندر بھی کہیں نہ کہیں برائی کے راستے نکال لیتا ہے. کہ جیسے بچی ہے، اب اس بچی کو ماشاءاللہ بڑی پیاری کہہ کر ہاتھ بھی پھیر رہے ہیں، چھوٹی بچیوں کو بھی یہ نفس کی جو چکر بازیاں اور چال بازیاں اتنی باریک ہے، اتنی باریک ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکلنی الا نفسی طرفت عین، پلک جھپکنے کے برابر مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھا رہے ہیں. یہ اس سے نفس کا مزاج پتا چلا، اتنا خطرناک مزاج ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ کوئی دشمن ہوگا، اس کے پاس تلوار ہوگی یا پستول ہوگی، تو پہلے وہ اپنے ہاتھ کو حرکت دے گا، تلوار نکالے گا، پستول نکالے گا، تلوار کو نیام سے خالی کرے گا، ہاتھ میں لہرائے گا، چلائے گا، کتنی دیر لگتی ہے، پستول نکالے گا، اس کو لوڈ کرے گا، انگلی ٹریگر پر رکھ کر گولی چلائے گا، گولی چلے گی، پہنچے گی، کتنا وقت ہے. فرمایا لیکن نفس کا وار اتنا خطرناک ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر میں وار کر جاتا ہے. اتنا خطرناک ہے یہ. اس لیے تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا اگر 20 برس بھی تمہیں گناہ مت کرو، فرمایا خبردار کبھی اپنے نفس پر بھروسہ مت کرنا کہ جی میں نے تو علم حاصل کیا ہے، مجھے تو شیخ نے اجازت دی ہے، میرے ہاتھ پر تو کتنے لوگ بیعت ہیں، مجھ سے دین سیکھ رہے ہیں، میں تو کتنی پگڑی اونچی اونچی پہن کر کیسے بیانات کر کے لوگوں کو دین سکھاتا ہوں. فرمایا کسی شیخ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس پر اعتماد کرے. جو خود دوسروں کو راز دکھا رہا ہے اس پر بھی جائز نہیں ہے. لہذا میں نے اپنے شیخ اور مرشد کو دیکھا کہ حضرت والا نے کبھی اپنی تنہائیوں میں کسی لڑکے کو نہیں آنے دیا بغیر داڑھی مونچھ والوں کے، اور حضرت کے آج تک خانقاہ میں کوئی عورت نہیں آئی صرف دو عورتوں کے علاوہ. یہ بھی ایک عجیب بات سن لیں، آج آپ یہ بھی سن لیں، ہماری خانقاہ میں دو عورتیں آئی ہیں، اور وہ دو عورتیں کون تھی ذرا وہ بھی تو ہے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، پہلے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت ماں قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت نانوتوی کا انتقال ہو گیا، ایک دن حضرت کے گھر تشریف لے گئے پردے سے، اماں جان سے عرض کیا کہ اماں جان اپنی جوتی عنایت فرما دیجئے. وہ حیران ہوگی پتہ نہیں میری جوتی کیوں مانگ رہا ہے. انہوں نے پردے کے نیچے سے جوتی کھسکا دی. میرے مرشد نے سنایا وہ حضرت نے جوتی لی اور اس کو اپنے سر پر رکھ کر رونے لگے. فرمایا کہ دیکھو ان لوگوں کو دیکھو کہ اپنے شیخ کا، اپنے استاد کا کیسا ادب، اس جوتی کو رکھ کر اپنے سر پر رونے لگے. کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو، کیونکہ شاگرد اور مرید کو جو اپنے استاد اور شیخ کی صحبت سے جو نعمتیں ملتی ہے، فرمایا کہ یہ جوتی رکھ کر اس نعمتوں کا حق بھی وہ اللہ نہیں ادا ہو سکتا. بس وہ جوتی رکھی اور رونے لگے. ادھر اماں جان رو رہی ہے پردے کے پیچھے، ادھر یہ رو رہے ہیں بس، اور کچھ نہیں فرمایا بس. تو ہماری خانقاہ میں حضرت کے یہاں دو عورتیں آئی ہیں، وہ کون تھی؟ ایک حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی گھر والی، اور ایک حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نبر اللہ مرکدہ کی گھر والی. یہ دو عورتیں ہیں کہ جو پردے کے ساتھ، جن کو حضرت والا نے، حضرت تو نہیں تھے، حضرت والا کی گھر والی ہماری اما جان رحمت اللہ علیہا، جن کے بارے میں مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں. اور یہ بھی سن لے، حضرت والا نے، وہ بیوہ تھی جب شادی کی، میرے شیخ کی عمر 25 برس کی تھی، ان کی عمر 40 برس کی تھی، اور ہندوستان کے قصبے کوٹلہ کے اندر. اس وقت حضرت فرماتے ہیں میں نے صرف ان کی دینداری کی وجہ سے شادی کی تھی، کیونکہ پورے کوٹلہ قصبے کے اندر ان سے زیادہ کوئی دیندار نہیں تھا. میرے مرشد میرے شیخ خود فرماتے ہیں میں جب گھر گیا میں جب گھر گیا میں نے اس عورت کو سوائے قرآن شریف کے پڑھتے ہوئے کچھ نہیں دیکھا میں نے. اور میں خود بتاتا ہوں, ہماری اما جان رحمت اللہ علیہ کا عالم یہ تھا, کھانا اتنا لذیذ ہوتا تھا کہ روزانہ, عجیب بات دیکھیں مولانا, روزانہ کھانا آتا تھا, چاہے دو آدمی ہو یا چاہے دس آدمی ہو, بس وہی دو ہاٹ پاٹ, چاول روٹی یا اور وہ دال. اتنی لذیذ دال میں نے زندگی میں نہیں کھائی. اور مزے کی بات یہ, آدمی تینوں پانچوں دسوں بیسوں, وہی ہاٹ پاٹ سب کو پورا ہوتا تھا, بلکہ اس میں بچتا تھا. یہ کرامت خانقاہ میں میں نے ایک دو دن نہیں دسیوں دن دیکھی کہ اب مہمان دو ہوں چار ہوں دس ہو بیس ہو, وہی کھانا گھر سے اتنا ہی آئے گا اور بچ کے جائے گا. اور وہ جو کھانے دال, وہ جو دال کی لذت, میں بیان نہیں کر سکتا اس لذت کو. اور میری گھر والی نے مجھے بتایا, کہا کہ میں نے خود دیکھا کہ وہ اما جان دال کیسے پکاتی تھی. میری گھر والی, میں نے پوچھا کہ بھائی وہ آخر کیا ڈالتی تھی, کہا کہ کچھ نہیں ڈالتی تھی, بس وہ دال چڑھا کے اپنے تلاوت میں لگ جاتی تھی یا ذکر میں لگ جاتی تھی, اور آتی چمچہ ایک دو چلایا, اس دال تیار, اس کو ڈال دیا بس. یہ کیا ہے, یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کو عطا فرماتا ہے. لذت اتنی, ایسی لذت کہ بڑے بڑے لوگ آتے وہ انگلیاں چاٹتے رہتے, یہ کیسی دال کی ترکیب کیا ہے یہ بھائی. اور میری گھر والی نے مجھے خود بتایا کہ وہ اما جان کا بس یہ دال چڑھائی, پانی آنی, مسالہ, کیونکہ ہوتا ہے نا اس وقت مسالہ ڈالنا ہے, اس وقت یہ کرنا ہے, اس وقت آنچ ہلکی کرنی ہے, کتنا وہ تدبیر ہوتی ہے نا, بس آنچ لگائی, وہ سب ایک ساتھ چیزیں ڈالی, ایک چمچہ چلایا اور اپنے تلاوت میں لگ گئی جا کر بس, اور وہ آئی تو دال تیار اور کھانا تیار. ایسا عالم, کرامت کرامت. میرے مرشد نے خود مجھ سے فرمایا, ہم لوگوں سے بارہ اس بات کو فرمایا, فرمایا کہ میں اپنی گھر والی کے واسطے سے دعا کرتا ہوں, ایسی نیک. تو میں سنا رہا تھا کہ ہماری اما جان کی اس وقت عمر 40 برس تھی اور حضرت میرے شیخ کی عمر 25 برس تھی. حضرت نے سب اس لیے شادی کی کہ وہ دیندار ہیں اور یہ سنت بھی ادا ہو گئی اور بیوہ بھی. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کیونکہ میرے شیخ اس زمانے میں اپنے شیخ کی خدمت, حضرت معاشہ عبد الغنی صاحب پورپوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہتے تھے دن اور رات. حضرت معاشہ عبد الغنی صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ جو میرے شیخ کے شیخ بھی ہیں اور حکیم الامت تھانی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ, خود فرماتے ہیں اپنے بھائی صاحب سے فرمایا کہ ہم نے جو کتابوں میں پڑھا تھا کہ لوگ اپنے بزرگوں کی خدمت اس طرح کرتے ہیں, میرے شیخ کا نام لے کر فرمایا کہ ان کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. جب حضرت پورپوری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو خط لکھا میرے شیخ کو, فرمایا از ابتدا تا انتہا خدمت شیخ مبارک ہو. انتہا خدمت شیخ مبارک ہو, ایسے خدمت. اور ہمارے میر صاحب دعوت برکاتم, ہمارے شیخ کے خادم جو حضرت کے ساتھ 40 برس سے, بوڑھے ہیں وہ بھی بالکل, حضرت کی یہ کتابیں وہی لکھتے ہیں. انہوں نے خود بتایا کہ ان کے بھائی بہت بیمار تھے, تو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کے پوتے ہیں ان سے کہا کہ جاؤ دادی جان سے دعا کراؤ میرے بھائی کے لیے. ان کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, تو وہ پوتے نے آ کر بتایا کہ دادی جان اس وقت جو ہے وہ آرام کر رہی تھی. میں نے جا کر بتایا, فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے, ایک سیکنڈ کی تاخیر نہیں, فوراً دعا کے لیے ہاتھ پڑھائے. پر اللہ تعالیٰ وہ جو ڈاکٹر حیران تھے کہ جس کو بالکل جواب دے دیا کہ بھائی اب اس کو لے جاؤ ہمارے بس کا نہیں ہے, یہ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے. ایسی با کرامت عورت تھی. اور میرے مرشد فرماتے پہلی ملاقات شادی پہ, پہلی ملاقات میں انہوں نے مجھ سے کہا, کیونکہ دیکھتی تھی کہ یہ معلوم تھا کہ یہ شیخ کی خدمت میں ہوتے ہیں, جب پہلی ملاقات میں اس عورت نے مجھ سے کہا, میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جو آپ کھلائیں گے میں کھا لوں گی, جو آپ پہنائیں گے میں پہن لوں گی, جیسے آپ رکھیں گے میں رہ لوں گی, کبھی زبان پر حرف شکایت نہیں لے کر آؤں گی. میرے مرشد میرے شیخ نے روتے ہوئے فرمایا کہ پہلے دن اس عورت نے جو اپنی بات زبان سے نکالی تھی ساری زندگی اس کو نبھا کر دکھایا. فرمایا کبھی نہیں, کہ مجھے یہ چیز فلاں چیز اور یوں آپ نے رکھا، آپ شیخ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ حضرت مولانا مظہر صاحب کاتم میرے شیخ کے صاحبزادے خود سنایا، فرمایا کہ ہمارے ابا جان ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ابا جو ہے حضرت کی خدمت میں جاتے تھے، کہا میں اور میری والدہ اور میری بہن، کیونکہ حضرت کے دو ایک بیٹا ایک بیٹی، دو بیٹے کا انتقال ہو گیا، ایک بیٹا محمد صاحب اور ایک صاحبزادی صاحبہ حضرت کی بیٹی، کہا میں ہماری والدہ اور ہم دونوں بہن بھائی دروازے کے پیچھے رات 12 بجے 10 بجے کے بعد سے دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتے تھے کہ ابا جان آئیں گے تو ہم ان کی شکل دیکھیں گے، کہا رات کو 12 بجے ابا جان آتے تھے، ہم سے تھوڑی دیر کھیلتے، ہمیں سلا دیتے، پھر اس کے بعد 2 بجے اٹھ کر پھر چلے جاتے، کہ شیخ پھول پوری کا معمول تھا 3 بجے اٹھنے کا، تو حضرت کے اٹھنے سے پہلے پہنچ جاتے ایسے ہی شیخ کی خدمت، اور فرمائے اور پھر سارا دن وہیں، کہا کہ کبھی جو ہے ہماری والدہ صاحبہ نے کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لے کر آئی، ایسے زندگی گزاری سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ انعام بھی کیا دیا، اللہ اکبر، کیسا کہ کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ اور علماء کے تشریف آوری خانقاہ میں کھانا گھر سے پک کر آتا، اور وہی کھانا پکانے کا انداز ہوئی سبحان اللہ، کھانا چڑھا دیا، ذکر تلاوت تسبیح میں لگ گئی، کھانا تیار ہوا نکال کے دے دیا، کیا ہے بس، اب یہ چیزیں کیسے سمجھے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کار فرمائیاں ہیں، کار فرما تو لطف ہے ان کا، کار فرما تو لطف ہے ان کا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے ایسا عالم، اور عجیب بات اور بھی، وہ ہماری اماں جان میری گھر والی نے بتایا، وہ خوبصورت بھی نہیں تھی لیکن کبھی حضرت کی زبان سے کوئی ایسا شکوا کچھ نہیں سنا، ہمیشہ اس پر راضی رہے، بلکہ حضرت کا تو عجیب معمول تھا، ہم نے کیونکہ شیخ کا بڑھاپا دیکھا، تو حضرت کا معمول جب گھر جاتے تھے میری تو کیا آواز لگاتے تھے کہ او میری بڑھیا شکر کی پوڑیا وارے میری گڑیا، تو فرمایا کہ بڈھا ہو جاتا نا تو پھر بڈھی کو پوچھتا نہیں ہے، اس کو نئی شادی کی فکر سوچتی ہے، بیوی بیمار ہوئی فوراً نئی شادی کی فکر سوچ جاتی ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ وہ جو برے وقتوں میں ہمارے ساتھ کام آئی، لیکن اس کو بس یہی ہوتا ہے کہ ہم نئی شادی کریں بس، لیکن فرمایا حضرت والا نے ساری زندگی نبھایا اس کو، ساری زندگی اس بات کو نبھایا سبحان اللہ، اور ساری زندگی بس خدمت دین اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف رکھا، کیونکہ دیکھو نا زندگی کیا ہے، ایک دن ختم ہونے والی ہے، جوانی ہے، حسن ہے، وقت ہے، مال ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن جو وقت اللہ کی یاد میں گزر جائے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزر جائے، یہ وہ وقت ہے جو باقی رہنے والا ہے، اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے نفس پر ایک لمحہ ایک سانس کو اعتماد نہ کرنا، اتنے بڑے شیخ میرے شیخ عالم کے شیخ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء اللہ، میرے مرشد نے خود فرمایا حضرت ڈاکٹر کہ جب حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تھے تو ماں یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ، ماں ظفر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ، ماں ارالحق صاحب رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء کے نام لیا، ان حضرات کے اصلاح خطوط آتے تھے حضرت پھول پوری کے پاس، اور ان تمام خطوط کے جوابات میرے شیخ دیتے تھے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ اور بھی بڑے بڑے حضرات، اور سب کے خط کے جواب حضرت دیتے تھے، فرمایا کہ دیکھو اپنے نفس پر کبھی اعتماد نہ کرنا، بھروسہ کچھ نہیں نفس امارہ کا، اے زاہد، حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں خواجہ ابو الحسن مذوب رحمت اللہ علیہ، بھروسہ کچھ نہیں نفس امارہ کا، اے زاہد، فرشتہ بھی یہ اگر ہو جائے اس سے بدگما رہنا، کہ یہ نفس جو ہے یہ نفس ہے، یہ نفس کی مثال، میرے شیخ فرماتے کہ نفس جو ہے یہ امارہ بسو مثل بچھو، امارہ بسو مثل بچھو، حضرت نے سنایا کہ ایک بچھو ڈوب رہا تھا، تو ایک کچھو کچھوا ہوتا ہے نا جس کی خول پیٹ پر خول ہوتا ہے جو سخت ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی گردن کو اس میں چھپا لیتا ہے. اب اس کو لاکھ مارو وہ اتنا خول مضبوط کہ بس فلاد سے بڑھ کر. تو وہ بچھو ڈوب رہا تھا تو کچھو کو رحم آیا, تو بچھو نے کیا کیا, کچھو نے کیا کیا, اس نے کہا اس بیچارے کو میں بچا لوں. اس نے بچھو کو کچھو نے اپنی پیٹھ پر سوار کر لیا. تو اب کچھو کو محسوس ہوا کہ اس کی پیٹھ پر کوئی چیز لگ رہی ہے, تو اس نے بچھو سے پوچھا, کچھو نے بچھو سے پوچھا کہ بچو یہ کیا ہے. تو بچھو نے کہا کہ میں تمہیں پتا ہے میں بچھو ہوں, ڈنک مارنا میری فطرت و عادت ہے, بس میں وہی ڈنک مار رہا ہوں. اس نے کہا رے ظالم تو ڈوب رہا تھا, تجھے میں نے ڈوبتے ہوئے سے بچایا, تو اپنے محسن کے ساتھ یہ حرکت کرتا ہے. اس نے کہا اچھا معاف کر دو اب نہیں کروں گا. آگے بڑھے پھر تھوڑی دیر میں وہی حرکت, فطرت ہے نا. دو چار دفعہ جب منع کیا نہیں سمجھا, تو اب کچھو نے کیا کیا, اس نے کہا کچھو نے کہا بچھو کو سبق دو. اب یہ بچو سدھرتا نہیں ہے, تو کچھو نے کیا کیا, ایک ڈبکی لگائی پانی میں, غوطہ لگایا. اب تو بچھو کی حالت بری غیر ہو گئی. اس نے کہا رہے یہ کیا کرتا ہے. اس نے کہا تو اپنی عادت سے مجبور, میں اپنی عادت سے مجبور. اس بات کو سنا کر فرمایا کہ نفس امارہ بھی امارہ بسو مثل بچھو ہے, کہ جیسے بچھو سے تم خیر کی امید نہیں کر سکتے, یاد رکھنا کہ یہ نفس امارہ اس سے خیر کی امید رکھنا یہ حماقت ہے, حماقت ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بھلائی کرے گا. فرمایا یہ بھلائی میں بھی اپنی کوئی نہ کوئی حرام لذت اڑا کے لے جاتا ہے, ایسا بدماش ہے. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا, ہاتھ پھیرتے پھیرتے بھی کوئی نہ کوئی بدماشی کر جائے گا, ایسا بدماش ہے. اب آپ تصور کریں ایک طالبہ کا میرے شیخ کے پاس خط آیا, آپ تصور کریں ذرا. اس نے کہا کہ حضرت میں طالبہ ہوں, الحمدللہ برقع پہنتی ہوں, شرعی پردہ کرتی ہوں. شرعی پردہ کیا ہے, اپنی بہن کے شوہر سے بھی پردہ ہو, پڑائیاں اس سے بھی پردہ. اب یہ نہیں کہ سالی دوسری جاری بہنجین 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 اور اس کی انگلی پکڑ لی. بہنوں بھی اتنا بدماش ہوتا ہے انگلی نہیں چھڑواتا, اور بھائی جان کے ساتھ آئس کریم کھانے کے لیے سیر ہو رہی ہے کہ بھائی جان آئس کریم کھلا دے. پردہ ہے یہ بہنوں ہی کا سالی سے, اور نام کیا رکھا, آدھی گھر والی. بدماشی کے کیسے کیسے نام, پردہ ہے اس سے. اب وہ جی دودھ پلائی, فلا جوتی چھپائی, فلا رسم, اور انگلی پکڑ لی بہنوئی کی. پتہ نہیں کسی رسم میں ہوتا ہے وہ انگلی پکڑ لیتی ہے, وہ بھی نہیں چھڑواتا. اب اس کے بعد تو لہذا سالی کا اپنے بہنوئی سے پردہ ہے, شوہر کے بھائی سے پردہ ہے, شوہر کے چچا سے ماموں سے پردہ ہے عورت کا. تو وہ جو اس نے کہا کہ حضرت میں شرعی پردہ کرتی ہوں, سر سے لے کر پاؤں تک برقع, لیکن برقعے کی بھی کچھ صفات ضروری ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ برقع ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے, بالکل ڈھیلا ہو, اور پھر مزید اس پر شوق ہوتا ہے ذرا بیل بوٹیاں لگا لیں اس پر. ہمارے ایک دوست نے کہا مجھ سے, کہنے لگے کہ میری بیوی مجھ سے کہتی ہے کہ برقع اس میں ذرا نقش و نگار کچھ بیل بوٹیاں بنا لوں. مجھ سے آ کر, چونکہ مجھ سے تعلق ہے, مجھ سے آ کر پوچھا. میں نے کہا اسی سے جا کر پوچھو, اپنی بیوی سے جا کر پوچھو, جب تم کسی ایسی عورت کو دیکھو جو جس کے برقعے پر نقش و نگار ہے تو تمہارے دل پر کیا ہوتا ہے, اور پوچھ کے مجھے بتاؤ. تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا, تو اس نے کہا کہ اس کو دیکھ کر مجھے جاذبیت اور کشش ہوتی ہے اس کی طرف. تو میں نے کہا کہ دیکھو جب وہ عورت ہو کر اس کو عورت کی طرف کشش ہوتی ہے, تو اس عورت جو کہ نقش و نگار والے برقعے پہنے ہو تو مردوں کی کتنی کشش ہوتی ہوگی. اس لیے ایک عجیب بات غور سے سننے اور یاد رکھنے والی بات ہے, نکتہ ہے نکتہ. میرے مرشد نے فرمایا واللہ یہ بات لکھنے کے قابل ہے اور سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. فرمایا کہ جب عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے, وہ بات آگے آئے گی, ابھی ذرا اس کی تمہید بیان کر رہا ہوں, تو اس پر اللہ تعالی کی اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. اب وہ لعنت میں مبتلا ہے. اگر کسی کو کرنٹ لگے تو جو آدمی اس کو ہاتھ لگائے گا اسے کرنٹ لگے گا کہ نہیں؟ اب اس کو لعنت کا کرنٹ لگا ہوا ہے. اب جو مرد اس عورت کو دیکھے گا یہ لعنت اسے بھی ملے گی. اب میرے مرشد کی بات سنیے, میرے پیارے مرشد, میرے شیخ فرماتے ہیں ایک عورت بے پردہ نکلی, اس کو دیکھا 100 مردوں نے, ہر مرد کو ملی ایک ایک لعنت, اور اس عورت کو کتنی لعنت ملی؟ 100. ایک مرد کو ایک لعنت اور اس اکیلی عورت کو 100 لعنت ملی. دیکھا آپ نے صاحب, مدینہ شریف میں حضرت کی یہ بات جب سنی ایک عورت نے, بس اس نے اپنے شوہر سے کہا مجھے ابھی اسی وقت برقع لا کر دو. ہم تو یہ کیا سمجھتے تھے, آج ہماری آنکھ کھلی. یہی تو بات ہے توفیق خداوند تعالیٰ, جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی صحبتوں کی برکت سے عطا فرماتے ہیں, کہ اس عورت نے بیان میں جو بات سنی کہ مرد کو ایک لعنت اور مجھے 100 لعنت, اس نے کہا مجھے آج ہی برقع دو, میں آج ہی برقع پہنتی ہوں, اور اس نے فوراً توبہ کی. تو برقعے کی دوسری صفت بیل بوٹیا نہ ہو, تنگ نہ ہو, ڈھیلا ڈھالا ہو, بیل بوٹیا نہ ہو, اور چہرے کا پردہ بھی ہے, اور بہتر یہ ہے ایسا رنگ ہو جس میں کشش نہ ہو. اب نیلے پیلے گلابی ہرے لے لیے تو پھر کیا بچا؟ برقعے. تو ایسے رنگ بھی ایسا ہو جس میں کشش نہ ہو. کہ جی اب تو اصل میں برقعے کی دکانیں کھل گئی ہیں, اسٹائلش برقعے, فیشنیبل. مولانا استاد جی فرما رہے ہیں کہ ایسا برقع کہ جو جس کو اوپر ایک اور برقع پہنانے کی ضرورت ہے, فیشنیبل برقع آ گئے اب, اور بڑے مزے سے خرید رہی ہیں عورتیں کیونکہ اب برقع بھی فیشن میں آ گیا. جیسے ایک فیشن عجیب نکلا کہ عورتیں چہرے کا پردہ, چہرے پہ ہوگا نقاب, ہاتھ میں ہوگئے گلوز اور دستانے, پاؤں میں موزے, اور باقی سب کچھ کھلا. یہ بھی ایک فیشن ہے. تو چہرے کا پردہ بھی واجب ہے. اچھا چہرے پہ ڈالا نقاب, کیونکہ بیانات میں جاتی ہیں نا اور مدرسے میں پڑھتی ہیں, لیکن کیا ہوا, نقاب سے تھوڑا سا کھسکایا, ناک کھولی اور بڑے بڑے مردوں کو ناک آؤٹ کر دیا. کیوں ناک نظر آئے گی, ناک آؤٹ ہوئی تو مرد ہو گئے ناک آؤٹ. یعنی ایسا کہ پورا ناک کھول لیتی ہے, وہ ناک تک بس ٹکا ہوا ہے اور پوری ناک نظر آ رہی ہے, یا ناک تو پوری چھپی ہوئی ہے اوپر سے ماتھا کھول دیا کہ ہماری روشن پیشانی دیکھ لو, ماتھا کھلا ہوا ہے پورا. یعنی عجیب انداز ہوتا ہے برقع پہننے کا. اچھے اچھے حافظ قرآن بھی ہیں, بزرگوں کے بیانات میں بھی ہیں, مدرسے میں پڑھا بھی رہی ہیں, لیکن جناب محترمہ صاحبہ, معلمہ صاحبہ, استانی صاحبہ, حافظہ صاحبہ اور اللہ والی صاحبہ, ان کا ماتھا کھلا ہوا ہے. ماتھے کا بھی چھپانا ضروری ہے. تو یہ برقعے کی, تو اس طالبہ نے کہا کہ میں حضرت شرعی پردہ کرتی ہوں, اور اتنا کہ میری آنکھ بھی نظر نہیں آتی, ہاتھوں میں دستانے, پاؤں میں موزے, میرے جسم کا ایک ذرہ حصہ نظر نہیں آتا, کپڑے ایک چیز نہیں. لیکن اب آپ دیکھیے خط کیوں لکھا اس نے. نفس کی بات بتا رہا ہوں کتنا خطرناک ہے. خط لکھا, حضرت لیکن مجھے ایک بیماری ہے, اور وہ بیماری یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مرد مجھ کو دیکھیں. اب آپ بتائیے ایک عورت دیندار سر سے لے کر پاؤں تک ایسے ہی ڈوبی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن بیماری دیکھیے، یہ نفس ہے. جیسے صوفی صاحب جاتے ہیں نا ٹریول ایجنسی، اب صوفی صاحب اینڈ مولوی صاحب ہیں، حضرت صاحب اینڈ حضرت علامہ صاحب، اب وہاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں دیکھا جیب سے کنگھی نکالی، داڑھی درست کر لی، بال نکالے، بالوں کو کنگھی ذرا کر لی، اپنے پٹے بال بھی ذرا سجا لیے، اور ٹوپی بھی درست کر لی، ماتھے سے پسینہ صاف کیا، مونچھوں سے پسینہ صاف کیا، چونکہ اللہ والے اس نے نگاہ اٹھا کے اس کو نہیں دیکھ رہے، لیکن مسکرا کر پوچھ رہے ذرا دیکھے گا فلاں وقت کا جہاز مل جائے گا کہ نہیں. اللہ والے ہیں نا، اس کو نہیں دیکھ رہے، بس مسکرا کر نیچے گردن نیچے کر کے مسکرا مسکرا کے باتیں کر رہے ہیں. یہ کون ہے؟ حضرت علامہ صاحب ہے. یہ فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ جو کون اس کو مسکراہٹ، کون اس کو کنگھی کرا رہا ہے؟ چشمہ اتار کر اس کو بھی صاف کر لیا کہ ذرا میں، کیونکہ اللہ والے نے اس کو دیکھیں گے نہیں. نہ نہ نہ، توبہ توبہ، اتنے گناہ کہ یہ دیکھے کسی عورت کو نہ، لیکن مسکرا کر گردن نیچے کر کے یہ چاہتے ہیں وہ تو ہمیں دیکھ لے کہ جی ملا اتنے آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہوتے بلکہ اپ ٹو ڈیٹ ہوتے ہیں. یہ نفس ہے کہ ہم تو نہیں دیکھ رہے، ہمیں تو کوئی دیکھ لے، ایسا عالم ہے. اس لیے تو میرے مرشد نے فرمایا، میرے پیارے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایسے بن کر رہو، ایسے بن کر رہو کہ تمہیں کوئی سلیکٹ بھی نہ کر سکے. جیسے ہمارے شیخ نے مردوں کے لیے فرمایا، فرمایا کہ بھائی دیکھو، بالوں کی تین سنتیں ہیں، پٹے بال، کان کی، مردوں کے لیے پٹے بال. اچھا ایک مسئلہ، ہماری مائیں بہنیں ماشاءاللہ برقع پہنتی ہیں، الحمدللہ، خوشی کی بات ہے، لیکن بالوں کو برقعے سے باہر نکال لیتی ہیں. مسئلہ یہ ہے، ایک عورت 400 برس کی بڈھی اتنی ہوئی کہ اس کے چہرے پر جھریاں ہی جھریاں، لکیریں ہی لکیریں ہیں. اس وقت میں فقہا فرماتے ہیں کہ، اور بالکل کشش چہرہ، بالکل سوکھے ہوئے پپیتے کی طرح ہو گیا اور جھریاں جھریاں ہیں، فقہا فرماتے کہ اس وقت اس کے چہرے کا پردہ معاف ہو جائے گا، لیکن اس وقت بھی اس کے بالوں کا پردہ معاف نہیں ہوگا. صحیح نا حضرت؟ اب عورتیں برقع تو پہنا ماشاءاللہ، لیکن وہ بال باہر نکال لیے، اب موٹر سائیکل پر شوہر کے ساتھ جا رہی ہیں، ساری دنیا تماشا بالوں کا دیکھ رہی ہے. یاد رکھنا، یہ بھی حرام اور گناہ ہے. البتہ میں ایک بات ہی کہتا ہوں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کہتی ہیں کہ مولوی صاحب ہمیں تکلیف ہوتی ہے، گرمی لگتی ہے. میں واللہ اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہماری ماؤں بہنوں کو تکلیف ہوتی ہے، گرمی لگتی ہے، لیکن اللہ کے لیے اس تکلیف کو تھوڑی دیر ہم برداشت کر لیں، اللہ کے لیے بس، اس سے انکار نہیں ہے، تکلیف ہے، انکار نہیں کر رہا میں، لیکن مسئلہ ہے نا، بس اس تکلیف کو برداشت کر لے، اللہ تعالیٰ اپنا وہ خاص فضل اور اپنے قرب کی وہ لذت عطا فرمائیں گے کہ واللہ بادشاہ کیا جانے. یہ بے پردہ عورتیں جو سمجھتی ہیں ٹک 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 سینڈل کا ٹک 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 کرواتی ہوئی اور بے شرم اور بے غیرتوں کی طرح گھومتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں بڑے مزے میں، واللہ ان کے سروں پر قرآن مجید رکھ کر پوچھے تو صحیح کہ تم جو بڑے اسٹائل سے اپنے بالوں کو لہراتی ہوئی، ننگے کپڑے پہن کر اور بڑے موبائل اسٹائل سے باتیں کرتے ہوئے اور بازاروں میں گھوم کر، تمہارے دل میں سکون کیا ہے؟ ذرا یہ بتاؤ، قرآن مجید سر پر رکھ کر پوچھے تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ عورت کہے گی واللہ میرے پاس سکون نہیں ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما برداری میں، اپنی اطاعت میں جو سکون رکھا ہے، وہ یہ کیا جانے ایک بدماشی کرنے والے اور بدماشیاں کرنے والیاں. جیسے مرد داڑھی رکھتا ہے لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا. اچھا میرے شیخ نے ایک عجیب بات اور فرمائی، فرمائے کہ عورت بھی داڑھی رکھنے کا ثواب لے سکتی ہے، لیکن گھبرانا نہیں، داڑھی نہیں آئے گی. عجیب بات، فرمایا ملا 10 گھنٹے تقریر کرے کہ خدا کے لیے داڑھی رکھ لو مردوں سے، اور بیوی صرف اتنا کرے کہ پراٹھا بنائے دیسی گھی کا، اگر شوہر کھاتا ہے بھائی، کیونکہ آج کل لوگ دیسی گھی نہیں کھاتے، اور انڈا وغیرہ جو اس کو پسند کی چیزیں بنا کر سامنے رکھا اور صرف اتنا کہہ دے میاں جی کب تک چھلے ہوئے آلو کی طرح اپنا منہ بنا کے رکھو گے، داڑھی رکھ لو لیکن چھلا ہوا آلو نہ بولنا اس کو. نہیں اس لیے نہیں کہ پھر وہ غصہ ہو جائے گا نا، حکمت سکھا رہا ہوں میں. یعنی وہ اتنا کہہ دے کہ میاں جی میرے گال اور آپ کے گال ایک جیسے ہیں، ہم میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے، آپ اپنے گال پر داڑھی سجا لیں تاکہ میرے اور آپ کے گال میں فرق ہو جائے، میں مس لگوں آپ مسٹر لگیں. میرے مرشد فرماتے ہیں ملا کی 10 گھنٹے کی تقریر ایک طرف اور بیوی کا ایک جملہ کہنا کہ میاں جی داڑھی رکھ لے وہ بھاری ہے.
اللہ
کیونکہ لوگ آج کل بیویوں سے ہی تو ڈرتے ہیں اس لیے داڑھی نہیں رکھتے. ایک مس گیدرنگ تھی ایک جگہ، عورتیں مرد ایک ساتھ، تو ایک آدمی نے کھڑا ہو کر اعلان کیا جو شخص اپنی بیوی سے نہ ڈرتا ہو وہ کھڑا ہو جائے میں اسے 50,000 روپے انعام دوں گا. پورے مجمع میں ایک آدمی نہیں کھڑا ہوا. آخر کچھ دیر کیا کوئی تو ہو جو مردوں کی عزت رکھے. آخر ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے شکر ادا کیا کہ اللہ کسی نے تو مردوں کی لاج رکھی. اس کے پاس گیا، پیٹ تھپتھپائی، کہا شاباش یہ لو 50,000 روپے انعام. لیکن راز تو بتاؤ کہ تم اپنی بیوی سے نہیں ڈرتے، راز بتاؤ. اس نے کہا میری بیوی نے کہا تھا بیٹھنا مت کھڑے ہو جاؤ. ہائے گرچے تم برداشتن ہر چیز تم برداشتن مادہ نظر آئے. ایک شوہر نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارا تو بیوی نے پوچھا آپ نے مجھے کیوں مارا؟ اس نے کہا بیگم تمہیں پتا نہیں ہے انسان جس سے پیار کرتا ہے اسی سے یہ کرتا ہے. اچھا اس نے ایک دو لگائے. اس نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں میں آپ سے پیار نہیں کرتی؟ لیکن ایسی حرکت مت کرنا، لطیفے کو لطیفے کی حد تک. خبردار شوہر کی خدمت کو، اس کی اطاعت و فرما برداری کو اپنے علم پر ناز کر کے شوہر کو خاطر میں نہ لانا، واللہ یہ گمراہی اور اللہ تعالیٰ کیا غیر مقبول ہونا ہے. کتنی عجیب بات ہے. یعنی میں آپ کو حقیقت بتاؤں، کیونکہ ہم رہتے ہیں نا ہمارا عوام سے واسطہ ہے. اب کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں عالمہ سے شادی مت کرو، یہ حال ہو گیا. کہیں جی کسی عالمہ سے رشتہ لینا ہے تو نا 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 جی جی جاہل دے دو وہ اچھی ہے. کیوں جناب؟ او جی ملانی صاحب آئے نا ہر وقت فتویٰ جھاڑیں گی. اگر وہ مولوی ہے تو کہے گی میں بھی کسی مولوی سے کم نہیں، تو مولوی تھے میں ملانی. علم اس لیے تھا، علم اس لیے چاہے مرد پڑھے چاہے عورتیں، علم اس لیے ہو کہ جائز ناجائز پتا چلے، اللہ تعالی کی رضا اور خوشی پتا چلے. علم اس لیے نہ کہ اگر اس کو اپنے آپ کو بڑا بنانے کا ذریعہ بنانا اور اللہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی کی نافرمانی کی راہ کی طرف جانا. اور اوپر سے کیا کہتی ہے جی مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے ذمے گھر کا کام نہیں ہے. اوپر سے یہ جواب ہوتا ہے اور وہ بےچارا آپ کیا بولے لاہور جی کا کتاب دکھا دی. ہماری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار، کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ان پر، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، چکی چلاتے لا چلاتے کام کرتے کرتے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے. حضرت علی سے فرمایا کہ جائیے آپ کچھ مانگ لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردارے جو دو جہاں، کائنات آپ کی وجہ سے بنائی گئی. حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ مانگ لو ابا جان سے تاکہ تمہارا کام کچھ ہلکا ہو جائے، کسی لونڈی باندھی کو لے آؤ. عرض کیا اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عالم تھا کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تھی آپ کھڑے ہو جاتے تھے، اتنی محبت تھی. اور ارا بالکل اکرام سے اور بہت محبت سے پاس بٹھاتے تھے، ایسا عالم تھا، اتنی محبت کرتے تھے اپنی اس بیٹی صاحبہ سے، صاحبزادی صاحبہ سے. اور ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی آرام سے، سکون سے، چین سے رہے. واللہ کوئی باپ یہ جان بوجھ کر اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، وہ اپنی طرف سے پوری تحقیق کرتا ہے کہ میرا ہونے والا داماد اچھا شریف اور میری بیٹی کے لیے خیر ہو، کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتا. اور پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، شفقت و رحمت کمال درجے کی، کہ شفقت بھی شرما جائے، رحمت بھی شرما جائے، ایسی محبت اور شفقت. اور پھر بیٹی سے محبت کا عالم کیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہاتھوں میں چھالے سب کچھ ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا، سوتے وقت پڑھ لیا کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 33 34 پر اللہ اکبر. غلام نہیں دیا، ملازمہ نہیں دی، سردار جو جہاں اور ان کی صاحبزادی جو جنت کی عورتوں کے سردار. آج ہمارا دماغ ایسا کہ شوہر نے کچھ کہہ دیا اور عجیب موبائل کا فتنہ ایک عجیب آیا. شوہر ہے، ساتھ ہے، انسان ہے، آپس میں رہتے ہیں، کچھ ذرا ہو جاتی ہے ٹھک ٹھک کٹ کٹ، لہذا ہر میاں بیوی میں ہوتی ہے یہ، اور یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. دو برتن ساتھ رہتے ہیں بجی جاتے ہیں کبھی کبھی کیا، لیکن کبھی کبھی ہو، اور اس میں بھی ایک لذت ہے. ایک صاحب جو ہے مجھ سے کہا کہ میری بیوی سے لڑائی ہوتی ہے. میں نے کہا پھر کیا ہوتا ہے، کہتا ہے اگر میری غلطی ہوتی تو میں معافی مانگتا، اس کی غلطی ہوتی تو وہ معافی مانگتی. میں نے کہا اللہ ہوگا، پھر اور کیا چاہیے کہ جس کی غلطی ہوتی ہے وہ معافی مانگ لیتا ہے، سبحان اللہ ختم. اور یقین جانے اس کا بھی ایک بات، اور پھر کہنے لگے اور کہا بات یہ ہے کہ اگر کبھی لڑائی نہیں ہوتی میں خود چھیڑتا ہوں. ایک لذت ہے نا، یہ بھی ایک میاں بیوی کی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب رشتہ رکھا، سبحان اللہ، عجیب محبت بڑا رشتہ ہے. خود ہی چھیڑتے ہیں، یہ تو خود ہی چھیڑتا ہوں میں، کہ کچھ ہو ذرا وہ کچھ کہے، زبان سے کچھ نکالے کا مزہ آتا ہے. لیکن کہا کہ ایسا نہیں، اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو میں بھی معافی مانگتا ہوں، سبحان اللہ. یہ ہے ان کے اخلاص کی علامت، کہ یہ نہیں ہے کہ میں اگر غلطی کروں تو نہیں میں نہیں معافی مانگوں گا، ایسا نہیں ہے، معافی مانگتے. تو اب عالم کیا ہوا، شوہر نے کچھ کہہ دیا. پہلی بات تو یہ آج کل عجیب عالم ہے، آج کل عجیب عالم یہ ہے کہ شادی گھر میں ہوئی نہیں، لڑکی نے گھستے ہی گھر میں اپنا ایک پلان بنایا ہوا ہے کہ شوہر کو لے کر جلدی سے گھر سے بھاگ رہا ہے، بس الگ گھر دو، شریعت نے کہا الگ گھر. اس نے تو اپنا بس منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ میں نے بس بیٹے کو لے کر بھاگنا ہے کسی طرح. اب ماں باپ بےچارے بوڑھے بوڑھے، خدمت کی ضرورت، اور وہی بیٹا خدمت کرتا ہے اور اسی بیٹے کو بھاگنے کی فکر میں، کیا ظلم ہے یہ تو. جب اور عجیب ہے، ایک اور عورتوں کا بھی مزاج عجیب ہے، ساس بنتی ہے نا جب، اچھا جب خود بہو ہوتی ہے تو ساس ساری ظالم نظر آتی ہے، وجہ کیا، ڈائجسٹ پڑتی ہے نا، خواتین ڈائجسٹ، شوہر ڈائجسٹ، پاکیزہ، سارے ناپاکی کے کام اس میں. اب ڈائجسٹ پڑھ رہی ہیں بہو کے ساس کے قصے، اور پھر انڈین فلمیں بھی تو دیکھی ہوتی ہیں جنہوں نے یہ ڈرامے دیکھے ہوئے ہیں، گویا کہ ساس ہے ہی ظالم اور ساس کو یہ پٹی پڑھائی بہو ہوتی ہی ظالم ہے، بس دونوں طرف سے عجیب، اور بیچ میں رعایا ہوتی ہے، وہ شوہر ہے، وہ ادھر بھی سنتا ہے ادھر بھی سنتا ہے، وہ بےچارا سب کو، اس کو ووٹ بھی دے گا، اس کو ٹیکس بھی دے گا، سب کام اس کو کرنا ہے. تو عورتوں نے اپنا منصوبہ بنایا ہوا ہے گھر میں گھستے ہی بس کہ علیحدہ ہونا ہے، اب وہ بےچارا ماں باپ کی خدمت کرتا ہے. ہاں جب یہ بہو ہے نا, اب ان کو ساس ظالم نظر آ رہی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ چلو اگر کسی کی ساس ظالم ظلم کرتی بھی ہے, لیکن افسوس یہ ہوتا ہے جب یہ ساس بنتی نا, یہ کوئی کمی نہیں چھوڑتی. جیسے ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے اتنا ظلم ہے کہ یہ جو بیٹی ہے کوئی شادی پر جہیز, بیٹیوں کی نکاح کا کھانا یہ خلاف سنت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کا کھانا خلاف سنت ہے. یقین جانے میرے اپنے سگے رشتہ دار, ان کی بیٹی کی شادی, ان کے حالات اتنے اچھے نہیں, وہ جو لڑکا وہ باہر ملک میں ہوتا ہے, اس کے ان کو کہا کہ بھائی ہم گھر میں نکاح ہوگا, گھر میں چھوٹی سی تقریب کر لیں گے. نہیں جی, ہمارا ایک اسٹیٹس ہے, نکاح کا کھانا ہوٹل میں ہوگا. ہوٹل کیا, کیسے کیا آپ سمجھ سکتے؟ خیر میں تو نہیں گیا. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میری شادی میں ولیمے میں تمہیں آنا ہوگا. میں نے کہا کھانا کیسے کھلاؤ گے, ٹیبل کرسی پر یا زمین پر؟ کہنے لگا جی مجبوری ہے ٹیبل کرسی. تو میں نے کہا تمہاری مجبوری ہے نا, تمہارے یہاں آنا میری مجبوری نہیں ہے. کہا نہیں ضرور آنا ہوگا, آپ کو محبت کا, میری محبت کا واسطہ. میں نے کہا تم اپنے رشتہ داروں کی خاطر سے اپنے اصولوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہو, سنت پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہو, تو میں تمہاری خاطر سے اور اللہ اس کے رسول کے قانون کو کیوں چھوڑ دوں؟ میں تم کو خوش کروں؟ تم میری وجہ سے رشتہ دار کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہو, تو میں تمہاری وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو کیوں چھوڑ دوں؟ لگا اس رشتہ دار کے ابھی میں نہیں گیا, لیکن چونکہ رشتہ دار باتیں بناتے ہیں نا, ہاں دیکھو مولوی صاحب اس لیے نہیں آئے کہ ان کو ہدیہ لفافہ دینا تھا, تو میں نے پہلے ہی جا کر دے دیا وہ, کہ تاکہ ان کی زبان بند ہو جائے کہ ہم تمہارے پیسوں کی وجہ پہ نہیں مر رہے, تمہارے چند روپے پہ نہیں مرتے. لانا ایک دفعہ مزے کی بات سنیں, ہمارے ایک رشتے دار کی بیٹی کی شادی تھی, تو وہ میری محرم بھی ہے وہ رشتے دار, تو ان کی بیٹی کی شادی تھی, تو میں نے گھر والی کو کہا, اس کو لے کر گیا. میں نے کہا بھائی شادی میں تو اس لیے نہیں جانا, وہاں سب خرافات ہوگی, کیونکہ میرے خاندان میں سارا پورا خاندان سب کے یہاں بس بے پردگی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت کرم فرمایا, احسان عظیم ہے کہ ہمارے گھر میں حافظ عالم, یہ محض اللہ کا احسان ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. تو وہ میں نے کہا بھائی جاؤ اور لفافہ دے دو. اب لفافہ جو میں نے بنایا تو میری گھر والی نے دیکھا, اس کو ہوا کہ وہ اپنے رشتے داروں کو اتنا مال دے رہا ہے, وہ لفافہ بہت بھاری تھا. ارے کتنے پیسے دے رہے ہو, اپنے رشتے داروں کو پیسے بانٹ رہے ہو؟ میں نے کہا گھبرا مت, ہزار سے زیادہ نہیں ہے. کہ اتنے نوٹ بھاری؟ میں نے کہا دس دس کے نوٹ رکھ دیے. کہ کیوں؟ میں نے کہا نوٹ لفافہ ہاتھ میں آئے گا نا, وہ بھی خوش ہو جائے گی, روی پڑا بھاری لفافہ ملا ہے بھائی. ترکیب ہے نا, میں نے کہا خوش ہو جائے گی. کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ میں خوشی ہوگی جب بھاری لفافہ ملے گا, کیا خوشی سے عالم ہوگا, ظاہر بات ہے ہمارے سامنے تو کھولے گی نہیں, جتنی دیر بیٹھیں گے آسمان پر روڑائی ہوگی. یہ ترکیب ہے مولانا, یہ بزرگوں کی صحبت سے ملتی ہے باتیں. اور لفافہ پہلے دے دے, جس شادی میں نہ جانا ہو پہلے ہی دے دے تاکہ زبان بند ہو جائے. تو وہ ان رشتے دار نے پھر نکاح کیا, کھانا ہوا اس کے, کیونکہ پھر نکاح کے بعد کاغذات بن کے لڑکی کو باہر جانا تھا. یقین جانے ایک تو ظلم یہ ہوا, پھر دوسرا ظلم یہ ہوا, ان کو سمجھایا اب رخصتی سادگی سے کر لو, کہا نہیں دوبارہ کھانا کرنا ہوگا. کتنا ظلم ہے یہ. اور پھر دیکھیے جہیز جو ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی حیثیت کے موافق اپنی بیٹی کو کوئی دیس چیز دینا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ تحفہ ہے, وہ اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے بالکل کوئی. لیکن مانگنا منہ پھاڑ پھاڑ کے, اور تسی اپنی بیٹی نو کی دو گے جی, بے شرموں کی طرح سے منہ کھول کر ان کے کہنا, پوچھ رہے ہیں بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے پوچھنے کی, ہماری مرضی جو ہم چاہے دیں. پھر موویاں بن رہی ہے کیا ملا, لوگ آ کے پوچھ رہے کیا کی دتا, اللہ دتا نے کی دتا. یہ جو ساری رسومات حدیث شریف میں آتا ہے ان اعظم النکاح برکتا ایسر مؤنا، بہترین برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو. نتیجہ یہی ہوتا ہے، خرچہ تو خوب کیا، ناچنے والیاں بھی آ رہی ہیں. اچھا اب ایک عجیب، الحمدللہ جی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو دیندار ہیں، ہمارے گھر میں مائیوں مہندی نہیں ہوتی ہے، ہم تو قرآن خوانی کراتے ہیں یا بزرگوں کا بیان کرواتے ہیں، بس بیان کے بعد بچے بچیاں ہیں تھوڑا سا ذرا ڈانس کر لیتے. بچے بچے کھیلتے ہیں بچے، اور وہ بچے بچیاں 20-20 سال کے ہوتے ہیں، اتنے سے بچے ہیں وہ. اور مزے کی بات ہوتی ہے، وہ حاجی صاحب اتنی بڑی بڑی داڑھی لگا کر، تبلیغ میں چلے لگا کر، بزرگوں کی پیر دبا کر تسبیح لے کر وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں منہ کھول کھول کے. ایسا عالم ہے، افسوس ہے واقعی. کیا ہم لوگ جا رہے ہیں؟ تمہیں یہ بتا رہا تھا، اب عالم یہ ہے کہ ہماری بیٹی پر ظلم ہوا کہ انہوں نے منہ پھاڑ کر دیا، ہم نے دے دیا چلو. لیکن جب ہمارے بیٹے کی شادی ہوتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کسی کے دکھ درد کو ہم سمجھتے، کہ اپنے پر دکھ ہوا کہ جی بیٹی کی شادی تھی، کتنا ظلم کیا سسرال والوں نے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ہم کسی کی بیٹی کو لے کر آتے تو اس کے ساتھ کہتے نہیں بھائی، ہمارے ساتھ چوٹ یاد رہتی نا، کہتے نہیں بھائی چلو کوئی بات نہیں، بس آپ اپنی بیٹی سادگی سے دے دو، یہ ہماری بیٹی کی طرح ہے. نہیں، اس وقت اپنی آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں، اور جی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا، ہم بھی نہیں چھوڑیں گے. افسوس ہے واقعی، اتنا ظلم ہے کہ بس. ادھر اس نے بہرحال شوہر نے کچھ کہا، ساس نے کچھ کہا، فون موبائل اٹھایا، اما مجھے یہ کہا، آجا. ہاں بیٹی فکر نہ کر، تو یتیم نہیں ہے. اب پہنچ گئی، وہ لڑائی جھگڑا شروع، وہ بیٹی کو لے کر آ گئے. بےچارا شوہر پستا رہ جاتا ہے، اپنی ماں کی سنے یا ساس کی سنے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں. یہ پہلے یہ تھا کہ موبائل نہیں تھے، ٹیلی فون نہیں، کچھ کہا، ایک دو دن کچھ گرو گا کے ہوا، بات ختم ہو گئی. کیوں جناب؟ ختم. کیونکہ اس نے بھی دیکھا، اس نے بھی کچھ بھائی، اس نے معافی مانگی، اس نے ہوا کر کرا کے بات ختم. اب چونکہ وہ جلتی پر تیل ڈالنے کا کام دیتا ہے، وہ چنگاری کو آگ بنایا جاتا ہے، تو بجائے گھر بسنے کے مزید برباد ہو جاتا ہے. یہ اپنے بھائیوں کے بھروسے پر چلی گئی. اب وہ بھابھی کو نظر آئی نند مسلے گند، بھابھی کو نظر آئی نند مسلے گند، انہوں نے کہا یہ کہاں ہمارے سر پر آ کر سوار ہو گئی. پھر پچھتاتی ہے کہ شوہر جیسا بھی تھا اچھا تھا. اس لیے آپ پرانی عورتوں سے سنیں، اب بھی وہی کہتی ہیں کہ بھائی شوہر جیسا بھی ہو، شوہر شوہر ہوتا ہے. نتیجہ یہ تھا کہ گھر چلتے تھے نکل جاتے تھے. آج اللہ کی پناہ، اتنا دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ طلاق کی شراب دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ایک جاہل اور عام انسان کہ ہاں اگر یہ بات ہوتی تو سمجھ میں آتی. افسوس ہوتا ہے کہ یہ دینداروں کی آج طلاق کی شرح جاہلوں سے زیادہ ہے. عجیب بات ہے، کیونکہ سارے مسئلے جانتے ہیں نا. وہ ہماری بیٹی کیوں کرے؟ عالمہ اس لیے بنایا تھا کہ برتن دھوئے، وہ جھاڑو لگائے گی، شوہر کی خدمت کرے گی. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، عورت پانچ وقت کی نماز، روزہ، شوہر کی خدمت، بچوں کی تربیت، کہ بچپن سے سکھائے بیٹا یہ کرو یہ نہ کرو، یہ نیکی کا کام، یہ ثواب کا کام، یہ گناہ کا کام، یہ عذاب کا کام. فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے چلی جائے. سبحان اللہ، دادا ماشاءاللہ ایسی بھی ہیں. شوہر کسی اللہ والے سے ایک روحانی تعلق، اسلامی تعلق، عالمہ بھی ہیں لیکن اپنے نفس کو مٹایا. آج ماشاءاللہ گھر آباد، بچے حافظ عالم، شوہر بھی خوش کہ دیکھو ماشاءاللہ کیسی باز. اور وہ شوہر بھی کیسے، وہ بھی عالم نہیں ہے اور بیوی عالمہ، لیکن تربیت کا فائدہ یہ ہوا. شوہر کہتے ہیں کہ واقعی دیکھو کیسی ہے، کہ اتنی ہے علم ہے سب کچھ ہے، لیکن اپنے نفس کو کیسا مٹایا. یہ نفس ہی تو ہے، او جی میں عالم ہوں، او جی میں عالمہ ہوں، میں شیخ ہوں، میں یہ کیوں کروں. یہ نفسی تو ہے، میں کیوں جھکوں یہ جاہل کے سامنے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر بسنے کے بجائے آباد برباد ہو جاتا ہے، آباد نہیں ہوتا. اس لیے کیا فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نفس جو ہے اللہ اکبر پلک جھپکنے کے برابر وار کرتا ہے. فرمایا کہ یہ ایسا خطرناک ہے یہ نفس کی چکر بازی کہ بیوی کو شوہر سے لڑا دیتا ہے، شاگرد استاد سے لڑ جاتا ہے، مرید شیخ سے لڑ جاتا ہے، امتی نبی سے لڑ جاتا ہے، اور بندہ خدا سے لڑ جاتا ہے. ایسا چکر باز ہے نفس. اب رہی بات اس نفس کی شرط حفاظت، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، یا اللہ مجھے وہ رحم عطا فرما کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں. یہ کون سا رحم ہے؟ ما رحم ربی، ما رحم ربی ہو گیا نا وہ رحم. اور یہ رحمت کہاں سے ملے گی؟ میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ والوں کا سایہ. محرومی فرماتے ہیں نفس نتواں کچھ الا ذل پیر. اور یہ عورت تو ایسی چکر باز ہے پیر کو بھی دھوکے میں ڈال دیتی ہے. وہ پتہ کیسے؟ مولوی صاحب کو بھی، استاد جی کو بھی، اور استاد جی کو بھی پتہ نہیں چلتا
استاد جی آپ کیسے ہیں.
اب استاد جی بھی پگھل گئے.
استاد جی آج آپ کے لیے کھیر بنا کے لائی ہوں، اپنے ہاتھ سے بنائیے. ہاں میری بیٹی، میری بیٹی، واہ واہ بہت بہت شکریہ.
بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو پردے ڈالا ان پیشاب پخانے کی غلاظت پر تو کھڈے میں گر کر اللہ کے قرب سے، عنایت و مہربانی سے محروم رہیں گے ہم. کیوں؟ مقصد جو ہے واللہ نہ کسی کی تذلیل ہے نہ کسی کی تحقیر ہے. مقصد اگر اللہ، میں اللہ سے اس بات پر پناہ چاہتا ہوں کہ میرا نفس اس چیز سے حرام لذت اٹھائے کہ میں کسی کو حقارت یا ذلت کی نگاہ سے دیکھوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. لہذا میرا قاعدہ ہے، کیونکہ پیری مریدی کام ہے نا اصلاح کے لیے تعلق، میں عورتوں سے بات نہیں کرتا. اگر آپ کو کرنا ہو میری بیوی سے بات کریں، یہ میرا اصول ہے عورتوں کے متعلق. خط لکھ کر دو اور اس پر بھی اپنے محرم سے دستخط کراؤ.
استاد جی آپ کو کیا پسند ہے؟ اچار گوشت کھاتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ ہاں میری پیاری بیٹی، اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تجھے بہت یہ دے اور فلاں دے. اب استاد جی جو ہے خوب
کیا مسئلہ ہے؟ لا تخضعن بالقول، ہماری مائیں پاکیزہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جن کو رضا کی سند مل رہی ہے ان کو اجازت نہیں ہے. لا تخضعن بالقول، جبکہ اللہ تعالی کی طرف سے کیا عنایت و مہربانیاں ان پر ہیں، لیکن اپنی آواز کو بھاری کریں. اور یہی استاد جی کے لیے ہے کہ کیسے بات کرے ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو
میری بیٹی تو کل کہاں تھی استاد جی میں بیمار تھی.
ہاں میری بیٹی، استاد جی کا بس نہیں چلا سر پر بھی ہاتھ پھیر دے، خود ہی جا کے انجیکشن لگا دے اس کو، بیچاری بیمار ہے. کیا میرے دوستوں، یعنی میرے دوستوں ہمارا عجیب عالم ہے، دینداری کے بھیس میں پکے دنیا دار. اور وہ دنیا داری کیا ہے؟ اگر ہم دیندار ہو شریعت و سنت پر عمل نہ کریں تو پھر ہم دیندار کس بات کے؟ کیا اپنے چہروں پر داڑیاں سجا کر، یہ برقعے پہن کر، مدرسے میں پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، یہ تقریریں کر کے کیا ہم دیندار بن جائیں گے؟ کیا جنت ہمارے لیے وہ ہو جائے گی کہ ہم جس کو چاہے جنت میں ڈالیں، جس کو چاہے جہنم میں ڈالیں؟ اپنی خبر نہیں ہے دوسروں کا کیا ہوگا. اس لیے ہم دینداروں کی شکل میں پکے دنیا دار ہیں اگر ہم شریعت و سنت پر عمل نہیں کرتے. لا لالا ہرگز سختی سے بات کریں، اگر ضرورت ہو، وہ بھی شرط ضرورت کی ہے، اور ضرورت کے معنی ہے کہ جس کے نہ کرنے سے ضرر نقصان ہو. اس لیے تو ہمارے اکابرین نے، اب دیکھیے میرے شیخ کے یہاں بنات کا مدرسہ ہے، اور عجیب بات ہے کہ اشرف المدارس کے مہتمم حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم ہیں، اور اس مدرسے کی جو نظامت ہے حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم کی اہلیہ صاحبہ کے ذمہ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس مدرسے کے اندر مولانا مظہر صاحب بھی قدم نہیں رکھ سکتے، مولانا بھی اس میں قدم نہیں رکھتے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ مدرسے میں کتنی بچیاں پڑھتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون کان کس درجے میں کتنی بچیاں، معلوم ہی نہیں ہے. اور مدرسے میں ٹیلی فون جا نہیں سکتا، بات کرنے کی اجازت نہیں. اب آج عالم یہ ہے کہ چچا زاد بھائی لینے آ رہا ہے، بجائے باپ محرم کے چچا زاد بھائی لینے کے لیے آ رہا ہے، خالہ زاد بھائی لینے کے لیے آ رہا ہے، اور وہ بھی موٹر سائیکل پر. مولانا مظہر صاحب کو بھی اجازت نہیں، ایسا عالم. اگر بات ہے حضرت کی گھر والی فون کرتی ہے فلاں چیز کی ضرورت ہے، بس وہ براہ راست ان سے بات، مدرسے کے فون پر نہیں، براہ راست ان سے بات، بس سب گھر والی سے. باقی کیا ہے، داخلے کس کو دیے، کتنے دیے، کیسے دیے، کیوں دیے، نہیں دیے، مولانا کا اس سے کوئی تعلق نہیں. عجیب بات. اور مدرسہ غیر رہائشی. دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے جب بچہ 10 برس کا ہو جائے، سگا بھائی سگے بھائی کے ساتھ نہیں سو سکتا، سگی بہن کے ساتھ سو نہیں سکتی. مسئلہ ہے نا جی. او جی ہمارے میں مدرسے جگہ تنگ ہے اس لیے آپس میں قریب قریب سوتے ہیں، ادھر کروٹ لی اس کے اوپر چڑھ گئے، ادھر کروٹ لی ادھر ادھر ہو گئی. تو بھائی جب آپ کے پاس جگہ نہیں ہے، آپ نے کیوں دی اتنے طلباء کو داخلہ، کیوں دی اتنی طالبات کو داخلہ؟ شریعت پر عمل کرنا ہے. کیا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ ہمارا مقصد کیا ہے مدرسہ چلانے سے، مدرسہ کھولنے سے، پڑھنے پڑھانے سے ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہ تو پتا چلے. جب جگہ نہیں ہے تو کیوں دیا داخلہ؟ یقین جانے ایک محتمیم نے مجھ سے خود کہی یہ بات، درد بھرے دل سے بات کہتا ہوں، اس محتمیم نے مجھ سے خود کہا کہ میں اپنے طلباء کے کھانے پینے کی فکر میں اتنا مشغول رہتا ہوں، اتنا فکر مند رہتا ہوں کہ مجھ کو جماعت کی نماز کا بھی ہوش نہیں ہوتا. آپ تصور کریں یہ کیا مدرسہ چلایا جا رہا ہے، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہ ہوش نہیں ہے. اب سچا واقعہ سنیے مولانا، عجیب بات سنیے. آگے بیٹھو ادھر. اچھا کام کر رہے ہو، ٹھیک ہے، وہ کام میں سیڑھی بنا دوں بس. بالکل سچا واقعہ. ابھی 5 سے 6 مہینے ہوئے ہوں گے. ارے آپ ادھر لگے، وہ اپنے کام کو چھوڑے، وہ ہمارا ہی کام کچھ کر رہا ہے. 5 سے 6 مہینے پہلے کی بات ہے، زیادہ ورثہ نہیں ہوا. لاہور سے فون آیا، ایک بچی کی شادی طالبہ کی، جمعرات کے دن فون آیا، ہفتے کو شادی نکاح رخصتی ہے. اب وہ بچی کہتی ہے کہ مجھے اپنی استانی سے اتنی محبت ہے کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی. استانی، استاد نہیں، استانی سے اتنی محبت ہے کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی. اگر وہ اسی وقت میری استانی سے بھی نکاح کرے، ہم دونوں کا نکاح ساتھ ہوگا، تب میں شادی کرتی ہوں، ورنہ میں شادی بھی نہیں کرتی. اب آپ بتائیے، یہ عالم ہے. استانی صاحبہ بچی کو گلے سے بٹھا کے لگا رہی ہے گال سے گال. یہ بھی عورتوں کا عجیب اسٹائل ہے، گال سے گال لگا کر ادھر ایک لیا ایک ادھر لیا. یہ پتہ نہیں کون سی سنت ہے،
یہ عالم ہے. آپ بتائیے سر نہیں پکڑیں گے؟ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے آج سے 100 برس پہلے فرمایا تھا اگر تم نے مدرسۃ البنات کھولا سر پکڑ کے رو گے. حقائق ہیں یہ. اصل میں ہم اصولوں پہ کام نہیں کرتے اس لیے سر پکڑ کے روتے. اب استانی صاحبہ فلاں ابھی صبح سے لے کر شام تک طالبات ساتھ ہیں, استانی ساتھ ہے, گھر پہ فون پہ جا کے کیا حال ہے, کیا کر رہی ہو, کیا پکایا ہے, کیا کر رہی ہو, لگے ہوئے تو کیا ہے یہ, کیا ہے بھائی یہ, کون سا تعلق ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ نہیں, اللہ کے لیے محبت ہے, دن بھر ساتھ رہے. اب کیا ہے, یہ بھی نفس ہے, اتنا خطرناک ہے کہ بس فطروں کا زمانہ. اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا مانگو یا حیو یا قیوم, اے زندہ حقیقی, اے دلوں کو سنبھالنے والے, قائم بذاتہ جو اپنی ذات سے قائم ہو, ویقوم غیرہ بقدرتہ جو اپنی زبردست قدرت سے دوسروں کو بھی قائم رکھے. اصلح لی شانی کلہ, میری ہر بندگی کی ہر ادا کی اصلاح فرما دیجئے اور ہر بندگی کی ادا کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے. کیونکہ جب مقرر تقریر کرتا ہے نا تو نفس کہتا ہے, شیطان پھونکتا ہے کان میں, واہ یار کیا آج تو تم نے مضمون بیان کیے, کیا بات ہے, دیکھو لوگوں کو پھڑکا دیا, ایسی ایسی باتیں سنائی جو کبھی نہیں سنی تھی, تمہیں کسی کی پرواہ نہیں ہے, ایسے ایسے نفس دھوکے مارتا ہے واللہ, ایسے ایسے چکر بازیوں میں عین بیان کے وقت, درس کے وقت عین اس وقت مارتا ہے. اور کیا کہتا ہے, دیکھو تم نے کوئی غلط نہیں, تم نے تو اپنے بزرگوں کی بات نقل کی ہے, لیکن وہ جو نفس ہے اسی میں بھی حرام لذت چرا رہا ہوتا ہے. اس لیے مقرر کو بھی واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا میں بہت زیادہ طلبگار ہوں, اور پڑھا چاہتا ہوں اپنے نفس کی شرارت سے اور حماقتوں سے اور غلطوں اور گندگیوں سے. اور جو اس میں نفس نے حرام لذت چرائی اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے. تو یہ دعا مانگے اور اللہ والوں کی رحمت کا سایہ. نفس نہ تباہ کشت الا ذل پیر, کسی اللہ والے کی صحبت کے بغیر یہ نفس مرتا نہیں ہے. لہذا عورتیں تو ان کے بیانات کیسٹ سے یا کتابیں پڑھیں, اور اگر شرعی پردے کا انتظام ہو بیان میں شریک ہو, اصلاح کے خط لکھیں تو محرم کے دستخط کرا کر. تو ان کو بھی یہ صحبت کے قائم مقام ہو جائے گا, کتابیں ان کے لیے کافی قائم مقام. انشاءاللہ تعالی میرے شیخ کی کتاب ابھی تقسیم کی جائے گی, اندر بھجوا دی کتابیں. تو بیان کے بعد انشاءاللہ دعا بس کچھ دیر میں ہوا چاہتی ہے, دعا کے بعد وہ کتاب حاصل کر لیں, تو وہ صحبت کے قائم مقام ہے. لیکن اپنے نفس پر بھروسہ نہ کریں. آہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو اپنا قرب عطا فرمائے, نفس کی حرارت اور اس کی غلاظت اور گندگیوں سے ہمارے قلوب کو معاف فرمائے. دعا کر لیجیے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الى نفسی طرفۃ عین. یا اللہ معاف فرما دیجئے, یا اللہ نفس کی حرکتوں سے یا اللہ باز فرما دیجئے, اور اے کریم مالک جو باتیں پیش کی گئی یا اللہ تعالی اس میں کمی کو تائید کر, دل سے میں معافی مانگتا ہوں. یا اللہ تعالی, یا اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما دیجئے, ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے, اور اے کریم مالک اپنے کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. نفس کی یا اللہ حرکتوں سے ہم سب کو باز فرما دیجئے, نفس کی شرارت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ اپنی وہ خاص رحمت اپنے اولیاء کے صدقے میں عطا فرما کہ اللہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو راضی اور خوش رکھیں, اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کو ناراض نہ کریں. اے کریم مالک اپنے کرم سے ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ تعالیٰ بے روزگار کو نیک, یا اللہ حلال روزگار ہم سب کو اور عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالی ہماری دینی کوشش کو قبول فرما دیجئے. یا اللہ شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، شیطان اور نفس کی چکر سے نکال کر 100% ہم سب کو اپنی حیات عطا، اپنے قرب کی حیات عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے دینی مدارس کو قبول فرما، ہمارے دینی مراکز کو قبول فرما، دین کی خدمتوں کو جو آج سارے عالم میں دینی خدام فرما رہے ہیں اس کو قبول فرما دیجئے. اور یا اللہ اس پڑھنے پڑھانے کو ہماری دینی ترقی اور یا اللہ اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ اب بری باتوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، اچھی باتیں ہماری جانوں کو نصیب فرما دیجئے. اور یا اللہ ہماری ماں بہنیں بیٹیوں کے دلوں میں جو حاجات ہیں، نیک تمنائیں، ان کو پورا فرما دیجئے. جن بیٹیوں کی عمر شادی کی عمر ہو گئی ہے ان کو نیک صالح اچھے رشتے اپنے کرم سے عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ جو ہم سب کو ہماری اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علی النبی الکریم رحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.